تہران میں اخبارات و جرائد کے فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب، میڈیا کی توانائی اور اہمیت پر زور۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتیں جمہوریت کی دشمن ہیں، دہشت گرد قرار دیے جانے پر مصری تنظیم اخوان المسلمین کا رد عمل۔ یوکرین کا بحران، جزیرہ نما کریمیا میں روس سے الحاق کے لیے ریفرنڈم کا فیصلہ اور روس امریکہ کشیدگی میں اضافہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahitv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahitv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahitv.ir/ios، urdu.sahitv.ir/android اور urdu.sahitv.ir/live۔ لیجیے آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے صاحبان قلم، اخبار نویسوں، صحافیوں اور ثقافتی عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ قومی مفادات کے راستے میں رائے عامہ کو حقائق سے آگاہ کریں۔ صدر حجت الاسلام ڈاکٹر حسن روحانی نے اخبارات و جرائد کے 20ویں فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج رائے عامہ کو اخلاقی بلندیوں اور معنویت سے سرشار کرنا بہت ہی ضروری ہے اور ثقافتی امور کو صاحبان ثقافت کے سپرد کرنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ سیکورٹی کے مسائل کے بارے میں توازن کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اخبارات و جرائد کو چاہیے کہ وہ ملکی سیکورٹی کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنائیں۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ملک کے سبھی اخبارات و جرائد کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور حکومت کی نظر میں کوئی بھی دوسرے سے بالا تر نہیں ہے۔ ویانا میں اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 کے درمیان ماہرین کی سطح پر ہونے والا اجلاس جمعے کی رات ختم ہو گیا۔ ویانا میں اسلامی جمہوریہ ایران، امریکہ، برطانیہ، چین، روس، فرانس اور جرمنی کے درمیان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ماہرین کی سطح پر ہونے والا اجلاس 3 روز کی سنجیدہ اور مسلسل گفتگو کے بعد جمعے کی رات اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اجلاس کے اختتام پر ایران کے مذاکرات کار حمید بیدی نجاد نے بتایا کہ مذاکرات میں طے پایا ہے کہ ماہرین کی سطح پر ہونے والی بات چیت اور اس کے نتائج سے متعلق رپورٹ سیاسی معاونین کو پیش کی جائے گی۔ بیدی نجاد نے ویانا اجلاس کے دوران انجام پانے والی گفتگو کو انتہائی سنجیدہ اور اہمیت کا حامل بتایا اور کہا کہ تمام فریق اس دور کے مذاکرات کو مفید قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے حمید بیدی نجاد کی سربراہی میں اور 5+1 کے وفد نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کے معاون خصوصی اسٹیفن کلینمنٹ کی قیادت میں ایک جامع اور حتمی رائے حل کے سلسلے میں تمہیدی گفتگو کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے بقول یورینیم کی افزودگی، عراق میں ہیوی واٹر ری ایکٹر اور ایٹمی تعاون ویانا اجلاس کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ پروگرام کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین اسٹین کے درمیان رواں ماہ کی 17-20 تاریخ کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منعقد ہوگا۔ فریقین مذاکرات کے نئے مرحلے کے دوران، کہ جس کا دائرہ کار 17-20 فروری کے مذاکرات کے دوران طے پایا تھا، ایک حتمی رائے حل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ مصر میں اخوان المسلمین کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین جمہوریت کی ہر قسم کے مخالف ہیں۔ برطانیہ میں اخوان المسلمین کے رہنما محمد غانم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین مصر میں فوجی حکام کی حمایت کرتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح کی جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں۔ اخوان المسلمین کے رہنما محمد غانم نے پریس ٹی وی سے اپنے انٹرویو میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے اسلامی بیداری کی مخالفت کے جانے اور ان ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے اپنے شہریوں پر دباؤ اور گھٹن کا ماحول بنائے رکھنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتیں اپنے ملکوں میں جمہوریت، آزادی بیان اور انسانی حقوق کے احترام کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے یہ حکومتیں مصر میں فوجی بغاوت کی حمایت کرتی ہیں۔ مصر میں بغاوت مخالف اتحاد کے رہنما نے بھی خلیفاز تعاون کونسل کے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ مصر کی موجودہ عبوری حکومت کے لیے، جس کو فوج کی حمایت حاصل ہے، اپنی مالی اور سیاسی امداد بند کر دیں۔ اس درمیان مصر میں اخوان المسلمین کی سیاسی شاخ انصاف اور آزادی پارٹی کے ایک رکن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ذریعے اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آل سعود حکومت کی بنیاد کمزور پڑ گئی ہے۔ مصر میں انصاف اور آزادی پارٹی کے رکن ابراہیم السید نے سینچر کو اپنے ایک بیان میں اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دینے کے سعودی عرب کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے جو سرکاری بیان جاری کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آل سعود خاندان میں سنگین داخلی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل سعود حکومت کو اب ملک میں اپنی بادشاہت خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کری ہے کہ ملک کے داخلی بحران اور ملک کی صورتحال پر عوام کی جانب سے ہونے والی تنقیدوں کے پیش نظر رائے عامہ کے ذہنوں کو گمراہ کرے۔ غزہ کے باشندوں نے حماس کے خلاف مصر کی عدالت کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق غزہ کے سینکڑوں عوام نے مظاہرے کر کے حماس کی سرگرمیاں بند کیے جانے اور مصر میں حماس کے اثاثے منجمد کیے جانے پر مبنی مصری عدالت کے فیصلے کی مذمت کی۔ ریلی کے شرکا ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر حماس کی حمایت اور مصر کی عبوری حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین مصر کے سابق سفارت خانے کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحلیہ نے مصری عدالت کے اس فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ مصری عدالت نے صہیونی حکومت کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشق نے بھی حماس کے خلاف مصر کی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ سیاسی ہے جس کا مقصد مزاحمت کو کمزور کرنا اور صہیونی حکومت کو خوش کرنا ہے۔ یوکرین کے بارے میں سلامتی کونسل کا اجلاس التوا میں پڑ گیا ہے۔ یوکرین نے اسی کے ساتھ یوکرین کے بحران اور روس کی مبینہ مداخلت کا مسئلہ جنرل اسمبلی میں پیش کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
اقوام متحدہ میں یوکرین کے نمائندہ دفتر کے ترجمان نے کہا ہے کہ یوکرین کے بارے میں سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہفتے کے روز تشکیل پانا تھا پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ میں یوکرین کے مستقل مندوب یوری سرگیوف نے کہا ہے کہ اگر سلامتی کونسل یوکرین میں روسی مداخلت کو روکنے میں ناکام رہی تو اس مسئلے کو جنرل اسمبلی میں اٹھایا جائے گا۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یوری سرگیوف نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل اگر اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکی تو جنرل اسمبلی ہنگامی اجلاس بلا کر قرارداد اتحاد برائے امن کی منظوری کے لیے اقدام کر سکتی ہے۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے مبصرین کا کریمیا کا دورہ غیر قانونی اور کسی دعوت کے بغیر انجام پا رہا تھا، اس لیے اس کو روک دیا گیا ہے۔ ماسکو سے فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق حکومت روس نے کہا ہے کہ یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے مبصرین کے پاس کہ جنہیں کریمیا جانے سے روک دیا گیا ہے کریمیا کے حکام کا دعوت نامہ نہیں تھا۔ روسی وزارت خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی سلامتی اور تعاون کی تنظیم نے ضوابط کے منافی قدم اٹھایا ہے اور اس سلسلے میں روس کی تجاویز کو مد نظر رکھے بغیر اور اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ کریمیا کے حکام کی جانب سے دعوت نامہ جاری کر دیا جائے اس تنظیم کے مبصرین کریمیا میں داخل ہو گئے تھے۔ ماسکو نے یورپی سلامتی اور تعاون کی تنظیم سے کیف کے موجودہ حکام کے تشدد آمیز اقدامات کی مذمت کرنے اور اقتدار پر ان کے قبضے کو غیر قانونی قرار دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے اس تنظیم کے فوجی اور غیر فوجی مبصرین کے ایک کاروان کو کریمیا کے نزدیک ایک چیک پوسٹ پر روک لیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے ویتالی چورکین نے کہا ہے کہ کیف کے واقعات کی تحقیقات یوکرین کے دارالحکومت کی اس سے مختلف تصویر پیش کرے گی جو مغربی ذرائع ابلاغ اور حکام نے دکھائی ہے۔ ویتالی چورکین نے مزید کہا کہ اسٹوینیا کے وزیر خارجہ کی یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن سے ہونے والی ٹیلیفونی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کیف میں متنازع فریقین پر فائرنگ کے ذمہ دار بعض مخالف گروہ ہیں۔ ویتالی چورکین نے سراحت کے ساتھ کہا یوکرین میں مسلح نشانہ بازوں کی موجودگی کے بارے میں اسٹوینیا کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کی ٹیلیفونی گفتگو کا راز فاش ہونے کی خبروں پر یورپ نے سکوت اختیار کر رکھا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیف کے واقعات کی تحقیقات کی جائیں تاکہ ان واقعات کے پس پردہ عوامل کو سامنے لایا جا سکے۔ اسٹوینیا کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن سے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں ان سے کہا تھا کہ یوکرین کی نئی حکومت مسلح نشانہ بازوں کی موجودگی اور اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیقات پر مائل نہیں ہے۔ اسٹوینیا کی وزارت خارجہ نے میڈیا پر جاری ہونے والی اس گفتگو کی تائید کر دی ہے۔
یوکرین کے بحران میں شدت آنے اور جزیرہ نما کریمیا کی پارلیمنٹ کے ریفرنڈم کرانے کے فیصلے کے بعد روس امریکہ کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
یوکرین اور خاص طور پر جزیرہ نما کریمیا کا بحران بدستور جاری ہے اور اس کے نتیجے میں روس اور مغربی ملکوں کی طرف سے عمل اور رد عمل کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماسکو میں 80,000 روسی باشندوں نے ریڈ اسکوائر پر اجتماع کر کے جمہوریہ کریمیا کی یوکرین سے علیحدگی اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ روسی ذرائع کا کہنا ہے کہ یوکرین سے جمہوریہ کریمیا کی علیحدگی کی حمایت میں ماسکو میں نکلنے والی ریلی میں 65,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ کریمیا روس کی سرزمین ہے، کریمیا کے باشندوں، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مظاہرے میں شریک لوگ روس زندہ باد اور کریمیا زندہ باد کے بھی نعرے لگا رہے تھے۔ جمہوریہ کریمیا کی پارلیمنٹ نے روس کی فیڈریشن کونسل سے درخواست کی ہے کہ وہ جمہوریہ کریمیا کو رشین فیڈریشن کا حصہ قرار دے۔ یوکرین سے جمہوریہ کریمیا کی آزادی کے لیے ریفرینڈم 16 مارچ کو ہونے والا ہے اور اس میں کریمیا کے لوگ اس جمہوریہ کے روس کے ساتھ الحاق یا وسیع تر خود مختاری میں سے ایک کا انتخاب کریں گے۔ روسی پارلیمنٹ نے اس بات کا اطمینان دلایا ہے کہ کریمیا کے عوام کے تاریخی انتخاب کی ہر حال میں حمایت کی جائے گی۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک یوکرین سے کریمیا کی آزادی کے مخالف ہیں اور انہوں نے روس کو سخت تعدیبی کارروائی کی دھمکیاں دی ہیں۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے جمہوریہ کریمیا کی یوکرین سے علیحدگی کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھا تو ماسکو کے خلاف یک طرفہ پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ فرانس کے ٹی وی چینل نمبر 5 نے یوکرین میں روس کے اقدامات کے بارے میں امریکہ اور یورپ کے رد عمل کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی دھمکیوں کا اب تک روسی صدر ولادیمیر پوتین کے عزم و ارادے پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا ہے جو کریمیا کو یوکرین سے الگ کرنے کے حق میں ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے بھی اپنے بیان میں مغربی ملکوں اور اداروں کو یوکرین کے کشیدہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے بحران نے ثابت کر دیا ہے کہ مغربی ممالک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حربے کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مغربی ملکوں کی کوشش ہے کہ مخالفین کے سرپرستوں اور عالمی رائے عامہ کی توجہ یوکرین میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حقیقی صورتحال اور اسی طرح کریمیا کی معاشی صورتحال سے منحرف کر دیں۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں روس پر پابندیاں عائد کرنے کے تعلق سے یورپی یونین کی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو ماسکو بھی اس کا جواب دے گا اور ماسکو کے اقدامات سے یورپی یونین اور اس کے رکن ملکوں کے مفادات کو خاصا نقصان پہنچے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہا ہے کہ جلد بازی میں اٹھایا گیا کوئی بھی قدم ماسکو اور واشنگٹن کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سے پہلے روسی صدر ولادیمیر پوتین بھی امریکی صدر باراک اوباما کو ٹیلی فون کر کے ان سے کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام سے پرہیز کریں کہ جن سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ یوکرین کے بحران کی وجہ سے کہ جس کے نتیجے میں شورش کے ذریعے اس ملک کے قانونی صدر وکٹر یانکوویچ کو اقتدار سے بے دخل کر کے مغرب نواز عبوری حکومت قائم کی گئی ہے، روس اور مغربی ملکوں کے درمیان تعلقات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں۔
ملیشین ایئر لائن کا مسافر بردار طیارہ چین جاتے ہوئے راستے میں سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ خبروں کے مطابق طیارہ جمعے کی رات کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا کہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ملیشیا ایئر لائن کے مسافر طیارے میں 239 مسافر سوار تھے، جن میں 227 مسافر اور 12 عملے کے افراد تھے۔ چینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بدقسمت طیارے میں 160 مسافر چین کے تھے۔ خبروں کے مطابق اس طیارے میں ملیشیا، فرانس، امریکہ، ہالینڈ اور چین سمیت 13 ملکوں کے مسافر تھے۔ شنوا نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ طیارے کا رابطہ ویتنام کی فضائی حدود میں پرواز کے ایک گھنٹے کے بعد ریڈار سے منقطع ہو گیا تھا۔ سنیچر کو اعلان کیا گیا ہے کہ یہ طیارہ چین کی سمندری حدود میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ شامی فوج جو حمص کے مضافاتی علاقے زارا میں داخل ہو گئی ہے، اس علاقے میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شامی فوج نے اس علاقے میں اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے دہشت گردوں کی کئی گاڑیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ شامی فوج کے ذرائع نے یہ بھی خبر دی ہے کہ شامی فوج نے القصر الیمنی اور زارا کی مشرقی اور جنوب مغربی پہاڑیوں پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے، جبکہ مشرق کی جانب سے وینس پہاڑیوں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اس کارروائی میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے زارا کے اطراف میں دفاعی مورچے بنانے کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر خندقیں بھی کھود کر ان میں دھماکہ خیز مواد نصب کر دیے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے انہیں اڑا سکیں۔ اس درمیان شامی فوج کے ایک افسر نے بتایا کہ ہم نے زارا کے مغربی علاقے پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے اور شامی فوج بدستور پیش قدمی کر رہی ہے۔ زارہ کے باشندوں کی خاصی تعداد بھی فوج کی مدد سے وہاں سے محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ دہشت گرد عناصر کی کوشش ہے کہ وہ زارہ کے شہریوں کو وہاں سے نہ نکلنے دیں اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کریں۔ دوسری طرف القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نے دیر و زور میں 7 افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے، اور اس طرح انہوں نے ایک بار پھر اپنی بربریت اور وحشی گری کا ثبوت پیش کیا۔ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ کے افراد نے، جن میں زیادہ تعداد چیچنیا کے دہشت گردوں کی تھی، دیر و زور میں 7 عام شہریوں کو پھانسی دینے کے بعد ان واقعات کی فلمیں بنائیں اور پھر انہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہے۔ جن 7 عام شہریوں کو دہشت گردوں نے پھانسی دی ہے ان میں ایک کم سن بچہ بھی شامل ہے۔ بے گناہ شہریوں کا قتل عام اور انہیں پھانسی پر لٹکانا دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کا معمول کا کام بن چکا ہے۔ بحرینی شہریوں نے ایک بار پھر آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ اور تشدد آمیز پالیسیوں اور اپنے ملک میں سعودی عرب کی مداخلت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ بحرینی عوام کے مظاہرے جو ملک کے شمالی علاقوں میں ہوئے، ان میں لوگوں نے آل خلیفہ حکومت کی سرنگونی کا مطالبہ کرتے ہوئے شاہی حکومت کی پالیسیوں کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ بحرین سے سعودی عرب کی فوج جلد سے جلد واپس بلائی جائے۔ سعودی عرب نے مارچ 2011 میں پرامن عوامی تحریک کے آغاز کے 1 مہینے بعد ہی بحرین میں اپنی فوج اتار دی تھی، جس کے بعد سے وہ بحرینی شہریوں پر وحشیانہ ظلم کر رہی ہے۔ فروری 2011 میں شروع ہونے والی تحریک کے دوران سے اب تک سعودی اور بحرینی فوجیوں نے کم سے کم 150 عام شہریوں کو شہید اور سینکڑوں دیگر کو زخمی کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بحرین کے اتحادی ملکوں، خاص طور پر امریکہ نے بحرینی عوام کی تحریک کو کچلنے کے تعلق سے آل خلیفہ حکومت اور فوج کے مظالم اور انسانی حقوق کی پائمالی پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ہندوستانی فوج کے 10 کمپیوٹروں کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی مسلح فوج اور ملک کے دفاعی ترقیاتی اور تحقیقاتی ادارے کے تقریباً 50 کمپیوٹروں کو ہیک کر لیا گیا، اور اس میں موجود اہم اور سیکرٹ فائلوں کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق جو کمپیوٹر انٹرنیٹ سے متصل ہوں وہ ان کمپیوٹروں سے الگ ہوں جن میں اہم سیکرٹ فائلیں رکھی جاتی ہیں۔ ہندوستان کے خفیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ 30 اہم سیکرٹ فائلوں کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ ہندوستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر شیو شنکر مینن نے اس واقعے کو کم اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ خفیہ معلومات کے خطرے میں پڑ جانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی راز فاش ہو جانے سے ملک کی سیکورٹی کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلح افواج کے کمپیوٹر سسٹم کو پاکستان اور چین کے ہیکروں سے خطرہ رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستانی فوج کے ایک جنرل کے کمپیوٹر کی اطلاعات فاش ہو گئی تھی جو انڈمان نکوبار میں تعینات تھا۔ لاہور میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے بانی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی برسی منائی گئی۔ تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے نادیہ بخاری۔
امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے بانی ڈاکٹر سید محمد علی شہید کی 19ویں برسی کے موقع پر ان کے گھر پہ ان کی زندگی پر مبنی آثار کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے بانی ڈاکٹر سید محمد علی نقوی شہید کی 19ویں برسی کے موقع پر ان کے گھر میں 3 روزہ آثار شہید کے نام سے ڈاکٹر صاحب کی ذاتی استعمال کی چیزوں کی نمائش جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے سید دانش علی نقوی نے کہا،
ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، وہ لوگ جو کہتے تھے وہ کر دکھاتے تھے۔
شہید کے ساتھی نثار ترمذی نے کہا، ڈاکٹر صاحب کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔
ان کی مسلسل اور صبر آزما جد و جہد ہے کہ جو انہوں نے 22 مئی 1972 سے جس کا آغاز کیا تھا اور اپنی شہادت تک اس کو جاری رکھا۔
شہید کی بیٹی زہرا نقوی اپنے عظیم والد کی شہادت پہ نازا ہیں۔
آج اس گھر میں یہ نمائش دیکھ کر دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ وہی ایام واپس آ گئے جب ہم ان کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتے تھے۔
امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان نے شہید کی برسی کو یوم یتیمی کے نام سے منایا۔ نادیہ بخاری، سحر عالمی نیٹورک، لاہور۔
وینزویلا میں حکومت مخالف مسلح افراد کے حملوں میں کم سے کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کاراکاس سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ وینزویلا میں امریکہ کے حمایت یافتہ گروہوں نے وینزویلا کے عوام اور حکومت کے خلاف اپنے عزائم آشکارا کر دیے ہیں۔ اس درمیان دارالحکومت کاراکاس میں امریکہ کے حمایت یافتہ مسلح عناصر نے سیکورٹی اہلکاروں پر اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ کاراکاس کی ان سڑکوں پر مخالفین کی طرف سے کھڑی کی رکاوٹوں کو ہٹا رہے تھے جنہیں اس ہفتے پرتشدد مظاہروں کے دوران مخالفین نے بند کر دیا تھا۔ فائرنگ کے اس واقعے میں نیشنل گارڈ کا ایک افسر اور ایک عام شہری مارا گیا۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے اپنے ملک کے داخلی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے حمایت یافتہ عناصر پرتشدد اقدامات کے ذریعے کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ان عناصر کے سرپرست ملک میں جاری پرتشدد اقدامات پر کیوں خاموش ہیں۔ وینزویلا کے صدر نے کہا کہ وہ ان کی حکومت اور اس ملک کے عوام سامراج مخالف اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تہران میں اخبارات و جرائد کے فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے صدر مملکت کا خطاب، میڈیا کی توانائی اور اہمیت پر زور۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتیں جمہوریت کی دشمن ہیں، دہشت گرد قرار دیے جانے پر اخوان المسلمین کا رد عمل۔ یوکرین کا بحران، جزیرہ نما کریمیا میں روس سے الحاق کے لیے ریفرنڈم کا فیصلہ اور روس امریکہ کشیدگی میں اضافہ۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔